الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتكف يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. محترم بزرگوں، کم کرو یار، آج 20 رمضان المبارک ہے اور غروب آفتاب سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. رمضان کے آخری عشرے کو پورے ماہ رمضان پر اسی طرح امتیازی حیثیت حاصل ہے جیسے ماہ رمضان کو باقی 11 مہینوں پر حاصل. اس خصوصیت کی بڑی وجہ وہ اعمال ہیں اور ان اعمال سے حاصل ہونے والی وہ برکات ہیں جو اسی عشرے میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو آخری عشرے کا بہت اہتمام رہتا تھا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے. فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین کام کیا کرتے تھے. شد بھی ذرا ہو، تہمد کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے خوب خود کو تیار کر لیتے، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کسی کام کے لیے کمر کس لینا. شد بھی ذرا ہو. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور ساری ساری رات جاگتے، عبادت میں مصروف رہتے تھے. راتوں کو نوافل میں قیام کا اہتمام اس قدر رہتا تھا حتیٰ تورمت قدمہ ہو کہ آپ کے مبارک قدمین ورم آ جاتا ہوں. اور تیسرے، وایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی جگاتے، گھر والوں کے ساتھ. یہ بڑی خیر خواہی ہے کہ ان کے ذخیرے آخرت میں اعمال صالحہ کی کثرت ہو. ان کی دنیا بنانے کی ہم فکر کرتے ہیں، یعنی ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارے، بلکہ یہ سوچتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنے نظام کو، اوقات کو، اپنی مصروفیات کو ترتیب دیتے ہیں کہ ہم ایسا کر جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے پرسکون رہیں. یہ خواہش اچھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. بچوں کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اہل خانہ کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وامر اہلک بالصلاۃ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کا کہتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے کہ اولاد کے بارے میں ہم یہ فکر کریں کہ کہیں خدا نخواستہ یہ ایمان سے محروم نہ ہو جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم یقیناً اس وقت موجود نہیں تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رحلت کر رہے تھے. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے چلے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، معبود تمہارا کون ہوگا، الہ تمہارا کون ہوگا، رب تمہارا کون ہوگا. آپ نے کبھی غور کیا کہ قبر میں پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ من الہکم، تمہارا الہ کون ہے، بلکہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ مر ربکم، تمہارا رب کون، یعنی کس سے تمہیں یقین تھا کہ تم دنیا میں پلتے ہو. تم دنیا میں جو پلتے ہو، یہ دکان کی بنیاد پر پلتے ہو، کاروبار کی بنیاد پر پلتے ہو، یا بیرونی ایڈ کی بنیاد پر پلتے ہو، جب تمہارا اعتقاد یقیناً یہ ہوگا کہ میرا پالنے والا کون ہے، اللہ، ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالی کے سوا معبود مانتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ تعالی سے تلاش کرو. لا نسألک رزقا نحن نرزقو، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، رزق ہم دیں گے تمہیں. وسائل رزق کا اختیار کرنا اور رزق کے لیے کوشش کرنے کا پابند انسان ہے. الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، خبردار کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا مکمل نہ کر لے، کھا لے. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ تعالی کی ناراضی سے بچتے رہو اور رزق کے حصول کے لیے سازگار رہ کر کوشش کرو. تمہاری ساری صلاحیتیں صرف رزق کے گرد نہ گھومتی رہے، تو تمہارے باقی فرائض ہیں ان کا بھی خیال کرو. میرے بزرگوں اور دوستو، آج کی گفتگو میں بات تو ذرا لمبی ہے، چار چیزوں کا ذکر انشاءاللہ اختصار سے کریں گے. ایک تو اس آخری عشرے میں جو چار اعمال ہیں وہ کیا ہیں. پہلا ہے مسنون اعتکاف، دوسرا ہے تحری لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی تلاش، تیسرا ہے صدقہ فطر کی ادائیگی، اور چوتھا ہے لیلۃ الجائزہ سے مستفید ہونا. میرے بزرگوں اور دوستو، اس سے پہلے ایک سوال ہے، میں بہت شدت سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کا جواب آپ حضرات کے سامنے آنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا پر ایک حدیث ذکر کی جا رہی ہے سنن ابی داؤد سے، حدیث نمبر 2350، اس کو پھیلایا جا رہا ہے. اس کے پس منظر سے واقف ہوئے بغیر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اپنے احباب کو بھی اس سے آگاہ کریں، تاکہ جو روزے برباد ہو رہے ہیں اس پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ کم از کم بچ جائیں. حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء، تم میں سے کوئی جب نداء سن رہا ہو، فجر کا ذکر نہیں ہے، فجر کا لفظ اس حدیث میں نہیں ہے، نداء سے مراد یقیناً ہم اذان ہی لیتے ہیں، لیکن یہ کہا جائے کہ یہ فجر کی اذان ہے، فجر کا لفظ اس حدیث میں نہیں. اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی ایک نداء یعنی اذان کی آواز سنے، والاناء فی یدہ، اور کھانے کا برتن یا پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یزعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، تو اس برتن کو نہ رکھے، اپنی حاجت پوری ضرورت پوری کر لے، اس کے بعد اس برتن کو رکھ دے. اس حدیث کے بارے میں دیگر احادیث سے رہنمائی کیا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، اس کو سمجھنے کے لیے پہلی بات اچھی طرح سے سمجھیں کہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے. قرآن نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاتے رہو پیتے رہو، یہاں کھاؤ پیو، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، یا یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح ہو جائے. اب سیاہ دھاری سے مراد کیا ہے اور سفید دھاری سے مراد کیا ہے، اس کی تفسیر خود محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ نے کی، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی حقیقی تفسیر وہ معتبر ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. چونکہ قرآن کے اولین مفسر خود سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا وانزلنا الیک الذکر، ہم نے قرآن آپ کی طرف اتارا ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ تشریح اور تبیین اور وضاحت کریں اس کی جو آپ کی طرف اتارا گیا. صحیح بخاری کتاب التفسیر اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حضرت عدی ابن حاتم سے جو فرمایا تھا وہ ذکر ہے. حضرت عدی ابن حاتم نے دو دھاگے لے لیے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور فرمایا جب تک یہ کالا اور سفید الگ الگ نظر نہیں آئیں گے میں سیڑھی کرتا رہوں گا. صبح نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے زور سے، اتنے کہ آپ کی داڑھے مبارک ظاہر ہوئے، خوش ہوئے یہ سن کر اور فرمایا کہ عادی تمہارا تکیہ بڑا زبردست ہے اس کے نیچے رات اور دن دونوں چھپ گئے ہیں. سنو کہ الخیط الابیض سے مراد صبح کی سفیدی ہے اور الخیط الاسود سے مراد رات کی سیاہی ہے. الفاظ ہیں ہوا سواد اللیل و بیاض النہار. وہ الخیط الاسود سے مراد رات کی تاریکی ہے اور صبح اور الخیط الابیض سے مراد صبح کی سفیدی ہے. اور من الفجر کے جملے نے مزید واضح کر دیا کہ ان دو دھاگوں سے مراد دن اور رات ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد 1916 اور 1917 بخاری شریف میں بھی مذکور ہے کہ انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، کہ دیکھو الخیط الاسود سے مراد رات کی سیاہی تاریکی ہے اور الخیط الابیض سے مراد صبح کی سفیدی ہے. معلوم ہوا، دھیان دیجئے اس پر، معلوم ہوا کہ صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی سحری کا وقت کہہ دیجئے ختم ہو جاتا ہے. سحری کا مدار وقت پر ہے، اذان فجر پر نہیں ہے. فجر کی اذان تو اس وقت کے ختم ہونے کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کے لیے بلانے کی خاطر دی جاتی ہے. سحری کا اختتامی وقت طلوع صبح صادق ہے، نہ کہ اذان فجر. طلوع صبح صادق ہے، اذان فجر نہیں. بلکہ اس لیے اذان فجر کے دوران کھانا پینا یہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھانا پینا ہے. اس صورت میں روزہ سرے سے ہوگا ہی نہیں اور بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی. اردو تفاسیر میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کر دی ہے، لیکن دیگر اردو کے ہی مفسرین نے اس کو درست قرار نہیں دیا، بلکہ یہ سمجھایا جو احادیث کتب حدیث میں ہے کہ دیکھیں دو اذانوں کا ذکر کتب حدیث میں تفصیل کے ساتھ ہے. دو اذانوں کا ذکر ہے، ایک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اور دوسرے سیدنا ابن ام مکتوم عبداللہ ابن قیس، جن کا اسم گرامی ہے، ابن ام مکتوم کی اذان. اگر آپ یہ بات سمجھ لیں گے تو مزید یہ بات واضح ہو جائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6621 میں، اور یہ حدیث صرف بخاری میں نہیں بلکہ مسلم میں ہے اور ابو داؤد میں ہے اور دیگر حدیث کی تمام کتابوں میں تقریباً موجود ہے. حدیث کیا ہے ذرا غور سے سنیے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ارشاد فرمایا لا يمنعن احدكم او احدم منکم لا یمنعن احدکم او احدم منکم اذان بلال من سحوره، تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، فانه یؤذن او ینادی بلیل، کیونکہ وہ رات کے وقت میں اذان دیتے ہیں، لیرجع قائمکم، تاکہ تہجد پڑھنے والے جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں وہ گھروں کو واپس لوٹ جائیں، ولینبئہ نائمکم، اور جو ابھی تک سو رہا ہے یہ اذان اسے بیدار کر دے۔ یہ بیسیکلی سحری کے لیے جگانے کی اذان ہے۔ حدیث نمبر 623 میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، بلال رات کی اذان دیتے ہیں، رات کے وقت کی اذان، اس اذان کے دوران کھاؤ پیو، سحری کرو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حدیث نمبر 620 صحیح بخاری، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، ان بلالا یؤذن او ینادی بلیل، بلال رات کے وقت کی اذان دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، فکلوا واشربوا، کھاؤ پیو اس دوران، حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان آئے۔ اب ذرا سا غور کیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کب دیتے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کب دیتے تھے، یہ دوسری اذان، حضرت عبداللہ ابن قیس جن المعروف ابن ام مکتوم، حدیث نمبر 617 صحیح بخاری، حضرت سالم ابن عبداللہ عن ابیہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رات کے وقت کی اذان دیتے ہیں سحری کے لیے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، فکلوا واشربوا، کھاؤ پیو اس دوران، کیونکہ سحری کا وقت ہے، حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان کی آواز آئے۔ اور راوی کہتے ہیں، وکان رجلا اعما، یہ جو ابن ام مکتوم ہیں یہ نابینا تھے، یہ نابینا تھے، لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت، وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک انہیں بتا نہیں دیا جاتا تھا کہ صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی، طلوع صبح صادق ہو چکی ہے، لہذا اب آپ کیا کیجئے، اذان دیجئے۔ یہ اذان کب ہو رہی ہے؟ طلوع صبح صادق کے بعد، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان بلالا کان یؤذن بلیل، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کے حصے میں اذان دیتے تھے تاکہ تہجد پڑھنے والے گھروں کو لوٹ جائیں اور جو سو رہے ہیں وہ اٹھ کر سحری کا انتظام کریں۔ اس سحری کا نام تہجد کی اذان نہیں بلکہ اذان سحری ہے، اذان سحری ہے۔ حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیتے، اور فانه لا یؤذن حتی یطلع الفجر، دیکھیے کتنے واضح الفاظ، حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں، اور وہ اذان اس وقت تک نہیں دیتے تھے حتیٰ یطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جاتی تھی. فجر کے طلوع ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے آنے کی اطلاع, یہ اذان سحری کے وقت میں نہیں ہو رہی کہ اس دوران کھاتے رہیں پیتے رہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, حدیث نمبر 2656 ہے, ان بلال کان یؤذن بلیل, بلال رات کے وقت سحری کے لیے اذان دیتے ہیں, فقلوا واشربوا, تم یہ اذان سننے کے باوجود کھاتے رہو پیتے رہو, حتی یؤذن ابن ام مکتوم, یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں, او قال, یا حضور نے یہ فرمایا, حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم, یہاں تک کہ تم ابن ام مکتوم کی اذان سنو. وکان ابن ام مکتوم, اور ابن ام مکتوم رجلا اعمى, نابینا آدمی تھے, لا يؤذن حتى يقول له الناس اصبحت اصبحت, اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک کہ لوگ ان کو نیچے سے بتاتے کہ جناب صبح ہو گئی ہے اب آپ اذان دے دیجیے. ان احادیث سے واضح ہوا خدا را اپنے روزے کو بچاؤ, خدا را اپنے روزوں کو بچاؤ, اپنے روزوں کو برباد ہونے سے بچاؤ. یہ سوشل میڈیا اور یہ جو کیا ہے جس سے گائیڈنس لی جاتی ہے آج کل, گوگل, یہ جھوٹے ہیں, سراسر جھوٹے. میں نے یہ جتنی احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں جان بوجھ کر ان کو ریپیٹ کیا ہے, تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ, الفاظ مختلف ہیں. صحیح بخاری میں 7248, بالکل یہ احادیث جتنی بھی ہیں ان سے یہ واضح ہوا کہ طلوع صبح صادق کے بعد سحری کھانے کا وقت جاری رہتا ہے. زور سے کہو, جاری رہتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اور کھانے پینے کا وقت ختم ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن مکتوم نماز فجر کے لیے اذان دیا کرتے تھے. سنن ابی داؤد میں, سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2346, حضرت سمرہ بن جندب خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا, لا یمنعن من سحورکم اذان بلال, بلال کی اذان تمہیں سحری کرنے سے نہ روکے. 2347 حدیث یہ بھی ہے, 2350 میں یہ حدیث ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ اذا سمع احدکم النداء, جب تم میں سے کوئی ایک ندا سنے. فجر کا لفظ اس حدیث میں نہیں ہے, فجر کا لفظ اس حدیث میں نہیں ہے. اذا سمع احدکم النداء, جب تم میں سے کوئی ایک ندا سنے, اذان سنے, پکار سنے, والاناء فی یدہ, اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو, تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے, بعد میں برتن رکھے. اب برتن, اس حدیث میں ندا سے مراد کیا ہے؟ ندا سے مراد وہ ہے جو گوگل کہہ رہا ہے, یا ندا سے مراد وہ ہے جو آج کا ایک فرد خامخواہ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, یا ندا سے مراد وہ ہے جو محدثین نے بتایا, جنہوں نے ساری زندگی کھپا دی فن حدیث پر عبور حاصل کرنے کے لیے اور حدیث کے سرمایے کو امت تک پہنچانے کے لیے, جنہوں نے ساری زندگی کھپا دی ہے, انہوں نے اس ندا کا معنی کیا بیان کیا. اس حدیث میں ندا سے مراد محدثین کے ہاں حضرت بلال کی اذان ہے. کون سی اذان ہے؟ کون سی اذان ہے؟ المراد بالنداء الاذان الاول. ندا سے مراد اذان اول ہے. اے اذان بلال قبل الفجر، بلال کی اذان جو فجر سے پہلے ہوتی تھی. لقوله علیہ السلام، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رات کے وقت میں اذان دیتا ہے. فکلوا واشربوا، اس دوران کھاتے رہو پیتے رہو، برتن تمہارے ہاتھ میں ہیں تو ضرورتیں پوری کرو، اس کے بعد رکھو برتن. حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے. علامہ زہیلی نے اپنی تفسیر المنیر میں یہ بات لکھی ہے، الفاظ پر ذرا غور کیجئے، خدا را الفاظ پر ذرا غور کیجئے. ومن شک فی طلوع الفجر لزمہ الکف عن العقل، جس کو فجر کے وقت کے بارے میں شک ہو، اس پر لازم یہ ہے کہ کھانا کھانے سے ہاتھ روک لے. آج کل آپ سپیکر پر اعلان سنتے ہیں نا، فجر کے وقت اعلان ہوتا ہے کہ حضرات سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا اس کے بعد ہوتی ہے. تو اذان میں کھانا پینا جائز ہو گیا؟ وہ بندگان خدا، خدا کے لیے اس بات کو سمجھو، مجھے تو آپ کے روزے کی فکر ہے. ظلم ہو رہا ہے، ہر روز فجر کے وقت مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے کہ حضرات سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیجئے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے یا پہلے اذان ہوتی ہے؟ تو اذان میں اجازت ہوگی کھانے پینے کی. ومن شک فی طلوع الفجر، جس کو فجر کی طلوع ہونے کے بارے میں شک ہو، لازمہ الکف عن العقل، اس کے لیے لازم ہے کہ کھانا کھانے سے رک جائے. فَإِن تَبَيَّنَ طُلُوعُ الْفَجْرِ، اگر فجر کا طلوع ہونا واضح ہو گیا، اعلان ہو رہا ہے نا جی کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا ہے، مزید وضاحت کیسے ہوگی؟ فَإِن تَبَيَّنَ طُلُوعُ الْفَجْرِ، اگر فجر کا طلوع ہونا واضح ہو گیا، وجب علیہ القضاء باتفاق ائمۃ المذاہب، تو اگر اس کے بعد بھی کوئی کچھ کھائے گا یا پیے گا تو اس پر قضاء روزے کی لازم ہو جائے گی، اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس پر ائمہ کا اتفاق ہے. خلاصہ کلام یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ سحری کا اختتامی وقت طلوع صبح صادق ہے، فجر کی اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے. سنن ابی داؤد میں باب وقت السحور کے تحت چند احادیث ذکر کی گئی ہیں، وہ بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ سحری کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اور آج کے دور نبوی میں تو وہ آلات میسر نہیں تھے کہ بالکل منٹوں سیکنڈوں کے حساب سے صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت متعین کیا جائے. وہاں تو بقور مولانا مودود ایک گنجائش موجود تھی آگے پیچھے وقت کی، لیکن آج سحری طلوع صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت منٹوں سیکنڈوں میں بالکل واضح ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ صبح صادق کب طلوع ہو رہی ہے، جو سحری کا وقت ختم ہونے کی علامت ہے. لہذا دوران اذان کھاتے پیتے رہنے سے اپنے روزوں کو برباد نہ کیجئے، کیونکہ دور نبوی میں ایک اذان ہوتی تھی. کتنی اذانیں ہوتی تھیں؟ ایک اذان. اور وہ اذان کون دیتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کل تو ماشاءاللہ 5-7 منٹ تک مسلسل اذانیں ہوتی رہتی ہیں. تو پھر کس اذان پر آپ رکیں گے؟ خدا را لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھائیں، سمجھائیں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات کو آخری عشرے کی برکات سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے بڑا معمول یہ ہوتا تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات آخری عشرے میں جو مجاہدہ کرتے تھے اور مشقت اٹھاتے تھے وہ دوسرے دنوں میں نہیں اٹھاتے تھے۔ آخری عشرے میں روزہ رکھنے کے علاوہ جو چند اعمال ہیں ان میں سے ایک تو مسنون اعتکاف ہے، ایک مسنون اعتکاف ہے جو انشاءاللہ آج شام سے شروع ہوگا اور عید کا چاند نظر آنے پر مکمل ہوگا۔ اس اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کا، یہ ان 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھتا ہے، کانا، وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، من اعتکف عشر من رمض فی رمضان کانا کا حجتین بعمرتین، جو اس ان 10 دنوں کا رمضان میں اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اعتکاف و عشر فی رمضان کا حجتین و عمرتین، جو لوگ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، پورا مسنون اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، چونکہ یہ اعتکاف جو ہے مسنون، یہ سنت موقع علی الکفایہ ہے، ایک بندہ بیٹھ جائے گا بستی میں سے سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں نفلی اعتکاف کریں، جب بھی مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کریں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم مسجد میں گزاریں، مغرب کے بعد آئے تراوی پڑھ کے مسجد سے گئے اور پھر فجر کے بعد آئے اور اشراق پڑھ کر مسجد میں گئے اور چھٹی کے دن سارا دن مسجد میں گزاریں۔ مسجد سے منسلک ہوں میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا کوئی بھیڑیا ہوتا ہے، یا خود الشاۃ القاسیہ جو ریوڑ سے الگ بکری ہوتی ہے، والناحیہ اور ایک طرف ہو جانے والی بکری ہوتی ہے، وہ اسے قابو کر لیتا ہے۔ فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَاب، تم بھی فرقہ پرستی سے بچو، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَتِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ، اور تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ وابستہ کرو، لوگوں سے گھل مل کر رہو اور مسجدوں کو لازم پکڑو۔ مسجد، آج پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں مسجد سے دور کیا جائے، یہ جتنے دھماکے ہیں اور جو کچھ ہے، مسجد سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، نئی نسل کو، بچوں کو، مائیں اس ڈر سے مسجد میں نہیں بھیجتی کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سلاست فی زمان اللہ عز و جل، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی زمان میں ہوتے ہیں، نگہبانی میں ہوتے ہیں، خاص نگہبانی میں ہوتے ہیں۔ رجل خرج من بیتہ الى مسجد من مساجد اللہ، ایک وہ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے لیے نکلتا ہے، دوسرا وہ غازیاً فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اور تیسرا رجل خرج حاجاً، جو حج کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ مسجد کو لازم پکڑیے، مسجد کو لازم پکڑیے، مسجد سے دور نہ ہو، مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، اپنی نسلوں کا۔ ہمارے ڈاکٹر خالد علوی صاحب فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ جو بچہ کبھی کبھی مسجد میں جاتا ہے، جاتا رہتا ہے، وہ اس سے یقیناً مختلف ہوگا جو کبھی مسجد میں نہیں گیا۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں جاتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو وہ یہ بات کرتے ہیں جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں، اور جو نہیں آ پاتے وہ اپنی بستی کے ضرورتوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال کرے اگر نہیں آ پاتے. حضرت عبداللہ بن عباس، ذرا سنیے ذرا غور سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کان معتکفاً فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. فاتاہ رجل، ایک آدمی ان کے پاس آیا، فسلم علیہ، آ کے سلام کیا، ثم جلسا، اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھ گیا. مت دیکھیں ادھر ادھر، میرے تو دیکھیں، بیٹھ گیا. یہاں کوئی بٹن بھی بند کرے نا جی تو سارے اس کی طرف دیکھنے شروع ہو جاتے. کیا ہے یار. فقال له ابن عباس یا فلان، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے، ہاں بھائی صاحب، اراک کئیئن حزینن، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ بڑے آپ غمگین ہیں، غمزدہ ہیں، پریشان ہیں. قال نعم یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، میں واقعتاً غمگین ہوں. لفلان علیہ حق، فلانے کا مجھ پر کچھ قرض ہے، کچھ ذمہ داری ہے، کچھ میں نے اسے ادا کرنا ہے. لا وحرمت صاحب هذا القبر ما اقدر عليه، اور اس صاحب قبر کے کہ اس مزار کے صاحب یعنی نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں وہ ادا نہیں کر سکتا، لا اقدر، میں ادا نہیں کر سکتا. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا، افلا اکلمہ فیک، کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ کے بارے میں جا کے اس سے بات نہ کروں؟ قال ان احببت، تو حضرت وہ بندہ کہنے لگا کہ ہاں اگر آپ پسند کریں تو بڑی اچھی بات ہے. فانتقل ابن عباس ثم خرج من المسجد، حضرت عبداللہ بن عباس مسجد سے باہر نکل آئے. فقال له الرجل انسیت ما کنت فی، وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت آپ تو نفلی اعتکاف کر رہے تھے مسجد میں، یا آپ نے کوئی واجب اعتکاف کی نیت کی ہوگی، آپ تو اعتکاف کی حالت میں تھے، آپ باہر آ گئے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، ٹھیک ہے تم صحیح کہتے ہو، ولکنی سمعت صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم والعہد به قریب، لیکن میں نے اس صاحب قبر سے یہ بات سنی ہے اور یہ قریب کے زمانے کی بات ہے. فدمعت عیناہ، یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پھر وہ حدیث سنائی کہ من مشا فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی کسی ضرورت کے وقت اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. وبلغ فیہا، اور اس کی مراد کو ایک طرح سے پہنچ جاتا ہے. کان خیر من اعتکاف عشر سنین، اس کا یہ عمل 10 سال کے نفلی اعتکاف سے افضل. اللہ کی مخلوق کے لیے، ان کی ضرورتوں کے لیے فکر مند ہونا یہ معمولی بات نہیں. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، اس عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش ہے، تاک راتوں میں بیدار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، کوشش کرنی ہے تاک راتوں میں کچھ قرآن کریم پڑھیں. جو پڑھیں گے، مثال کے طور پر اگر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لی تو آپ کو 84 سال کم از کم یہ عمل کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے. کچھ خیرات کریں ان راتوں میں، تاک راتوں میں کچھ خیرات کریں، کچھ خیر کے اعمال کریں تاکہ ملٹیپلائی ہوتے چلے جائیں. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اور تیسرا یہ کہ صدقہ فطر ادا کریں، اور صدقہ فطر کی ادائیگی
اللہ اکبر اللہ اکبر.
اس فضائل میں ذکر نہیں کر رہا کیونکہ وقت نہیں ہے. نماز عید الفطر سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے. صدقہ فطر میں عام طور پر گندم، جو، کھجور، پنیر اور کشمش سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. چونکہ دور نبوی میں گندم سب سے مہنگا غلہ تھا، سب سے مہنگا غلہ تھا. بڑے جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کے گھروں میں آٹا ہوتا تھا گندم کا، عام لوگوں کے گھروں میں گندم کا آٹا نہیں ہوتا تھا. اس لیے چونکہ مہنگا غلہ تھا آدھا سا رکھا گیا. لیکن ہمارے یہاں سب سے جو سستا غلہ ہے گندم ہے جی، اگر سے وہ بھی سستی نہیں رہی. بہرحال کوشش کریں کہ غلے کے حساب سے فطرانہ نہ دیں، یعنی گندم کے حساب سے نہ دیں، کیونکہ گندم کے حساب سے فطرانہ تقریباً 350 فی کس کے حساب سے بنتا ہے، جو کے حساب سے 900 کے قریب بنتا ہے، کھجور کے حساب سے 2500 کے قریب فی کس بنتا ہے، پنیر کے حساب سے اور کشمش کے حساب سے قریباً 4800 یا 5000 فی کس بنتا ہے، اور عجوہ کھجور کے حساب سے 16000 روپے فی کس بنتا ہے. اللہ نے دیا ہے تو اللہ کو خوب دیں. اور صدقہ فطر، فطرانہ جو ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وقت سے پہلے دے دیا کرتے تھے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنی ضرورتوں میں آسانی محسوس کریں اور عید کے لیے تیاری کر سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.